أما بعد فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه الصلاة والسلام فالعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط والدائن بالحق والحابس نفسه على ذات اللہ. صلوات پڑھ دینا. کوفی کردار کے حوالے سے سلسلہ وار مجالس ہو رہی ہیں, جن کا سرنامہ کلام سید الشہداء کا وہ فرمان نورانی ہے جو آپ نے کوفیوں کے خطوں کے جواب میں لکھا کہ میری جان کی قسم امام نہیں ہوتا مگر وہ جو کتاب خدا پر عمل کرے, عدل برپا کرے, حق کو قائم کرے اور اپنے ہر کام کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے. 18,000 لوگوں نے سید الشہداء کو خط لکھے جب آپ مکے میں تشریف فرما تھے. ان لوگوں کے جواب میں سید الشہداء نے فقط ایک خط لکھا اور وہ خط حضرت مسلم کے حوالے کیا کہ حضرت مسلم وہ خط کوفیوں تک پہنچائیں. عرض کیا کہ مسلم کا کردار فقط ایک قاصد کی حد تک نہیں تھا, جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلم کا کام فقط یہ تھا کہ وہ خط لے جائیں اور کوفیوں کے حوالے کر دیں. مسلم کا کردار کو سمجھنے کے لیے جداگانہ الگ سے مجالس میں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوفیوں کے خط لکھنے کی وجوہات جو بیان کی گئی, اب تک جو بیان کیا گیا, ایک قبیلوں کی دیکھا دیکھی, ایک قبیلے کو دیکھ کر دوسرا قبیلہ کہ کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں کسی قبیلے سے, انہوں نے خط لکھ دیا. دوسرے جذباتیت کہ کوفی کیونکہ اکثر جنگجو ہوتے تھے, جنگوں میں اکثر شریک ہوتے تھے, تو ان کو جذبات میں لانا, ان کے جذبات بھڑکانا جنگوں میں لانے کے لیے ضروری ہو جاتا تھا, تو ہمیشہ جذباتیت ان کے اوپر غالب رہتی تھی, اخلاقیت کم ہوتی تھی, جذباتیت زیادہ ہوتی تھی. سوچ سمجھ کر کوئی اقدام نہیں کرتے تھے, اقدام کرنے کے بعد سوچتے تھے اور پھر جب سوچتے تو پھر پشیمان ہوتے تھے. تیسری چیز ان کی مفت خوری کہ فوجی تھے اکثر اور جنگیں ہمیشہ تو ہوا نہیں کرتی تھی, تو سال بھر ان کو وظیفے ملا کرتے تھے جس کے نتیجے میں مفت خوری کی عادت ان کو ہو چکی تھی. آج ایک اگلی بات عرض کرنی ہے کہ کوفیوں نے خط کیوں لکھے سید الشہداء, اس کو سمجھنے کے لیے بات کا آغاز یہاں سے کیا جائے کہ سن 36 ہجری میں امیر المومنین نے دار الخلافہ مدینے سے منتقل کر دیا کوفہ, اور 4 سال چند مہینے تک کوفہ امیر المومنین کا دار الخلافہ بنا رہا, کیپٹل بنا رہا. اور یہ بات واضح ہے کہ جو بھی شہر کیپٹل کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے اس کی سہولتیں دوسرے شہروں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہیں, اس کو ایک امتیازی مقام حاصل ہو جاتا ہے جب وہ شہر دار الخلافہ کی حیثیت اختیار کر لے. امیر المومنین کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی. سن 40 ہجری میں خلافت منتقل ہوئی امام حسن کی طرف, اور 6 مہینے تک امام حسن خلافت پر متمکن رہے، لیکن پھر 6 مہینے کے بعد حالات ایسے بدلے کہ امام حسن جو امیر شام سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے صلح کر کے واپس ہوئے۔ اسی تناظر میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسن چونکہ نرم مزاج تھے تو آپ نے صلح کر لی، اور امام حسین چونکہ گرم مزاج تھے تو آپ نے جنگ کی۔ مزاجوں کا فرق بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نرمی اور گرمی، امام حسن نرم خو تھے، اور کہتے اس کی دلیل میں یہ بات لاتے ہیں کہ جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول خدا نے ایک سبز رومال آپ کی گردن میں ڈال دیا، آپ کے گلے میں ایک سبز رومال ڈال دیا، اور جب امام حسین پیدا ہوئے تو رسول خدا نے ایک سرخ رومال آپ کے گلے میں ڈالا۔ سبز صلح کی علامت ہے، سبز رنگ، ہرا رنگ صلح کی، پیس کی علامت، اور لال رنگ، سرخ رنگ جنگ کی علامت۔ کہتے ہیں کہ امام حسن امام صلح ہے اور امام حسین امام جنگ ہے۔ چونکہ امام حسن نرم مزاج تھے تو آپ نے صلح کر لی، اور امام حسین آپ نے جنگ کی کیونکہ سرخ رومال آپ کی گردن میں ڈالا گیا تھا۔ نہیں، بعض نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کہا کہ ان کے مد مقابل جو لوگ تھے، جو افراد ان کے مد مقابل، ان کے حریف اوپوننٹ جو تھے، ان کے مزاجوں میں فرق تھا۔ معاویہ چھپا ہوا تھا، یزید کھلا ہوا تھا، تو چونکہ معاویہ چھپا ہوا تھا تو امام حسن نے اس سے صلح کر لی، اور یزید کھلا ہوا تھا تو سید الشہداء نے اس سے جنگ کی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حازان امامان قاما او قعدا، دونوں کی طرف اشارہ کر کے، امام حسن اور امام حسین کی طرف اشارہ کر کے رسول اللہ نے فرمایا میرے یہ دونوں فرزند حسن اور حسین، یہ دونوں امام ہیں، چاہے یہ قیام کریں چاہے یہ بیٹھ جائیں۔ تو اماموں کے حوالے سے اس طرح کی بات کرنا کہ ایک نرم مزاج تھے اور ایک گرم مزاج تھے، یہ شایان شان امامت نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ دونوں کے مد مقابل، دونوں کے اپوننٹس میں فرق تھا کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں امیر شام جو تھا وہ کھلا ہوا نہیں تھا، چھپا ہوا تھا، اس کے گناہ چھپے ہوئے تھے، لیکن یزید کے گناہ کھلے ہوئے تھے۔ چونکہ امیر شام کے گناہ چھپے ہوئے تھے تو امام حسن نے اس کے ساتھ صلح کر لی، اور یزید کے گناہ چونکہ کھلے ہوئے تھے تو امام حسین نے اس کے ساتھ جنگ کی۔ نہ امام حسن اور نہ امام حسین، دونوں کی سیرت میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ جس طرح امام حسن اور امام حسین کی سیرت میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اسی طرح یزید اور اس کے باپ کی سیرت میں ذرہ برابر فرق نہیں۔ یہ کہنا کہ ادھر سے امام حسن اور امام حسین دونوں کے مزاجوں میں فرق تھا، ادھر سے یزید اور اس کے باپ کے مزاج میں فرق تھا، ایسا نہیں۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے اصحاب میں، فرق امام حسن کے اصحاب میں اور امام حسین کے اصحاب میں۔ امام حسن کو جو اصحاب ملے اور امام حسین کو جو اصحاب ملے، کیا واقعاً آج تک ہمارے پاس صلح کی صحیح تحلیل نہیں کی گئی ہے؟ صلح امام حسن کی صحیح، اس کا صحیح انالیسس نہیں کیا گیا ہے؟ آج تک ہم صلح کو افتخار سمجھ رہے ہیں، جبکہ خود کبھی امام نے صلح کو افتخار کے طور پر پیش نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امام کے لیے یہ افتخار کی بات تھی کہ آپ نے صلح کر لی۔ امام جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، صلح کرنے کے لیے نہیں، تو پھر صلح کیوں کرنی پڑی؟ یہی سوال امام سے کسی نے پوچھا جو احتجاج تبرسی میں درج ہے۔ امام حسن نے کسی نے پوچھا کہ آپ نے صلح کیوں کی؟ تو فرمایا کہ میرے سامنے دو راستے تھے، ایک راستہ وہ تھا جو میرے ساتھیوں نے میرے لیے چن رکھا تھا، میرے اصحاب نے، اور ایک راستہ وہ تھا جو میرے دشمن نے میرے لیے چن رکھا تھا۔ ساتھیوں کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھے رسیوں سے باندھ کر امیر شام کے حوالے کر کے کچھ پیسے لے لیں، میرے ساتھیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ مجھے رسیوں سے باندھ کر امیر شام کے حوالے کر کے اس سے کچھ پیسے لے لے، یہ میرے ساتھیوں کا منصوبہ تھا۔ دشمن یعنی امیر شام کا منصوبہ کیا تھا؟ امیر شام کا منصوبہ یہ تھا کہ کسی طرح مجھ سے اقتدار ہتھیا لے، کسی قیمت پر مجھ سے اقتدار چھین لے۔ میں نے جب ان دونوں باتوں پر غور کیا تو ساتھیوں کا منصوبہ اور دشمن کا منصوبہ، جب ان دونوں کو سامنے رکھا تو مجھے دشمن کا منصوبہ میرے حق میں بہتر نظر آیا کہ میں اقتدار دشمن کے حوالے کر دوں، کیونکہ ساتھیوں کا پکڑ کر دشمن کے حوالے کرنا یہ میرے لیے ذلت کا باعث۔ تو میں نے صلح کرنے کو ترجیح دی۔ تو امام حسن نے یعنی صلح کرنی پڑی امام حسن کو، وہ کس وجہ سے؟ اصحاب کی بے وفائی کی وجہ سے۔ تو فرق سیرت میں نہیں ہے، سیرت امام حسن یا سیرت امام حسین میں فرق نہیں ہے، فرق اصحاب کی سیرت میں ہے۔ امام حسن کو جو اصحاب ملے وہ بے وفا ملے، امام حسین کو جو اصحاب ملے وہ با وفا ملے۔ اور امام حسین کو جو اصحاب ملے، کہ آپ کو یہ کہنا پڑا بلکہ آپ نے یہ کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، کہ اتنی سختیوں کے باوجود بھی، چراغ گل کرنے کے باوجود بھی، چراغ بجھا کر یہ اعلان کرنے کے باوجود بھی کہ تم اگر جانا چاہتے ہو اور اگر شرمندہ ہو کر نہیں جانا چاہتے، میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، میں چراغ بجھا رہا ہوں تاکہ تم شرمندگی کا احساس نہ کرو، چلے جاؤ۔ نہ صرف چلے جاؤ بلکہ جاتے جاتے میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر لے کر چلے جاؤ، کوفے تک پہنچنے تک تمہاری جان کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ اور بتلا بھی دیا کہ یہاں سے پیچھے ایک پہاڑ ہے، وہ پہاڑ کو عبور کر کے تم کوفہ پہنچ جاؤ۔ لیکن دوبارہ جب چراغ روشن کیا گیا تو جتنے چراغ گل کرنے سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے اتنے ہی چراغ روشن کرنے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، بلکہ اٹھ کر اظہار کرنے لگے کہ اگر ہمیں ہزار بار قتل کر دیا جائے اور ہزار بار ہمارے ٹکڑے کر دیا جائے اور ہماری لاش کو جلا دیا جائے اور ہماری لاش کی راک کو بکھیر دیا جائے پھر دوبارہ زندہ کیا جائے، اس طرح ہزار بار کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی نصرت سے ہاتھ اٹھانے والے نہیں۔ سید الشہداء کو جیسے اصحاب ملے، فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے۔ تو امام حسن کی مشکل یہ رہی کہ اصحاب بے وفا اصحاب، جس کے نتیجے میں امام جو جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، امام کو صلح کر کے واپس ہونا پڑا، اور جو صلح بھی ہوئی ہے وہ میدان جنگ میں صلح ہوئی ہے، میدان جنگ میں صلح کر کے واپس ہوئے امام حسن۔ اور 10 سال کا عرصہ صلح کے بعد امام بقید حیات رہے، اور پھر 10 سال کے بعد، صلح کے 10 سال کے بعد، آپ کی زوجہ ہی کے ذریعے سے زہر دے کر امیر شام نے آپ کو شہید کروا دیا۔ اور پھر اگلے 10 سال گزرے، یعنی صلح امام حسن کے بعد امیر شام 20 سال تک ساری مملکت اسلامیہ پر حکومت کرتا رہا۔ صلح امام حسن کے بعد 10 سال امام حسن کی امامت کے ایام اور 10 سال امام حسین کی امامت کے ایام، اور اس 20 سال میں جو صلح امام حسن کے بعد امیر شام حکومت کرتا رہا, اس نے پوری ملت اسلامیہ, پورے امت اسلامیہ کی کایا پلٹ دی. وہ اقدار جو رسول اللہ زندہ کر کے گئے تھے, اور وہ اقدار اور وہ رسومات جو رسول اللہ مٹا کر گئے تھے, دوبارہ جاہلی رسموں کو زندہ کر دیا گیا, اور وہ اقدار جو رسول اللہ نے زندہ کیے تھے ان اقدار کو مردہ کر دیا گیا. جس کے نتیجے میں بصرے والوں کو سید الشہداء نے جو خط لکھا اس میں یہ لکھا کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ان السنت قد امیتت و ان البدعت قد احییت, کیا تم نہیں دیکھتے کہ سنتوں کو ختم کر دیا گیا, سنتوں کو مٹا دیا گیا اور بدعتوں کو زندہ کر دیا گیا. قبائلی تعصب کو رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا, قبائلیت کو رسول اللہ نے ختم کر دیا تھا, تمام قبائل کو ختم کر کے رسول اللہ نے امت تشکیل دی تھی. امیر شام کی 20 سالہ حکومت میں دوبارہ امت کا نظریہ پسے پش ڈال کر دوبارہ قبائل کے نظام کو زندہ کیا گیا, دوبارہ قبیلہ پرستی کو زندہ کیا گیا. قبیلہ پرستی کو اس لیے زندہ کیا گیا تاکہ قبیلوں کے سردار کو خرید کر اپنی حکومت کو مستحکم کرے. امت جلدی بکتی نہیں ہے, قبیلے کا سردار جلدی بک جاتا ہے. امت جلدی بکنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, لیکن قبیلے کا سردار جلدی بک جاتا ہے. قبائلیت کو دوبارہ جو زندہ کیا گیا وہ اس لیے زندہ کیا گیا تاکہ قبیلوں کے سردار کے ذریعے سے لوگوں پر کنٹرول حاصل کرے. قبائلی تعصب کو بڑھاوا دیا گیا. سن 36 ہجری میں جو کوفہ دارالخلافہ قرار پایا تھا امیر المومنین کی جانب سے, پھر جیسے ہی 6 مہینے کے بعد امام حسن سے حکومت چلی گئی تو پھر دارالخلافہ منتقل ہو گیا دمشق شام. اب جو دارالخلافہ شام منتقل ہو گیا دمشق, کوفے والوں پر سختیاں شروع ہو گئی, کیونکہ امیر شام جانتا تھا کہ کوفے میں کچھ شیعہ موجود ہیں. امیر المومنین کی 4 سالہ چند مہینے کی حکومت کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوفے میں امیر المومنین کے طرفداروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. امیر المومنین کی تربیت کا اثر, 4 سال چند مہینے کی جو حکومت امیر المومنین کی کوفے میں رہی اس کے نتیجے میں کوفے میں شیعوں کی تعداد میں اضافہ ہوا, اور امیر شام جانتا تھا کہ یہ کوفی خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں. تو کرتا یہ تھا کہ کوفے کے اوپر کبھی ایک ایسا حاکم لاتا تھا جو نرم مزاج ہوتا تھا, اور کبھی ایک ایسا حاکم لاتا تھا جو سخت مزاج ہوتا تھا, جو کوفیوں کو دبا کر رکھتا تھا. اور ایک مرتبہ جب امیر شام کا کوفہ آنا ہوا تو اس نے کوفیوں سے خطاب کر کے کہا, میں نہ تمہیں نماز پڑھوانے یہاں پر آیا ہوں, نہ میں تمہیں روزہ رکھوانے یہاں پر آیا ہوں, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہاری گردنوں کو جھکا دوں اپنی اطاعت کے لیے. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو یا نہیں, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو یا نہیں, مجھے فقط تمہاری گردنیں اطاعت کے لیے جھکی ہوئی دکھنی نظر آنی چاہیے. تو کوفیوں پر ایک دباؤ بنا کر رکھا تھا امیر شام. تو وہ زمانہ جو دارالخلافہ کا زمانہ تھا امیر المومنین کا, اس زمانے میں عرض کیا کہ جو شہر دارالخلافہ ہوتا ہے اس کے اندر سہولتیں عام شہروں سے زیادہ ہوتی ہیں. حتیٰ کوفے میں جو وظائف تقسیم کرنے کا جو سسٹم تھا, منتھلی پیمنٹ جو فوجیوں کو کیا جاتا تھا, کسی شہر میں اتنا منظم سسٹم نہیں تھا, کسی شہر میں ایسا منظم سسٹم نہیں تھا جس طرح سے کوفے میں پیسے تقسیم کرنے کا سسٹم منظم تھا. حاکم ہوتا تھا, حاکم کے نیچے پہلے تو والی ہوتا تھا, والی کے نیچے حاکم ہوتا تھا, حاکم کے نیچے فوج کا کمانڈر ہوتا تھا, فوج کے کمانڈر کے نیچے بروکرز ہوتے تھے, عریف ان کو کہتے تھے عربی میں, عریف, عین رے یہ فی عریف. عریف کا کام کیا ہوتا تھا؟ عریف کا کام ہوتا تھا کہ فوجی کمانڈر سے پیسے لے کر عوام میں تقسیم کرے, اور عوام کی ہر بات کو فوجی کمانڈر تک پہنچائے, یعنی جاسوسی کرے کہ کون حکومت کا تابع دار ہے کون حکومت کا وفادار ہے کون حکومت کا مخالف ہے. یہ پورا سسٹم کوفے میں بنا ہوا تھا, اور جلدی کوئی کوفہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. لیکن امیر شام نے اپنی 20 سالہ حکومت کے دوران کوفیوں پر بہت سختی کی, بہت دباؤ میں ان کو رکھا, اور امیر شام کا نام سنتے ہی کوفی سہم جاتے تھے. جب کوئی نرم مزاج حاکم لاتا تو اس کے دن گنتے رہتے تھے کہ یہ نرم مزاج کب جائے, تو پھر اب کوئی سخت مزاج حاکم آئے. انہی حاکموں میں سے جو امیر شام نے کوفے پر مقرر کرے, ایک ان میں تھا زیاد ابن ابی. زیاد ابن ابی عبید اللہ ابن زیاد کا باپ. زیاد کے باپ کا نام پتہ نہیں ہے کہ زیاد کے باپ کا نام کیا تھا. 7 لوگ اس کے باپ ہونے کے دعوے دار تھے, اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا زیاد ابن ابی, زیاد اپنے باپ کا بیٹا. چونکہ کوئی باپ کا نام موجود نہیں تھا, زیاد ابن ابی, زیاد اپنے باپ کا بیٹا, ابی یعنی باپ کا بیٹا, زیاد ابن ابی. امیر شام کی جو تاریخی غلطیاں ہیں ان میں ایک سب سے بڑی تاریخی غلطی وہ یہ تھی کہ اس نے زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا. اہل سنت بھی یہ بات کوٹ کرتے ہیں کہ امیر شام کی جو غلطیاں ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ اس نے زیاد کو اپنا بھائی بنا لیا, اعلان کر دیا کہ اب زیاد ابن ابی نہیں ہے, آج سے زیاد کا نام زیاد ابن ابو سفیان ہے. کیونکہ زیاد کا چہرہ ابو سفیان سے زیادہ ملتا جلتا تھا, اور زیاد سخت آدمی تھا, رحم نہیں کرتا تھا, بے رحم, اپنے مخالفین کو دبا کر رکھنا یہ زیاد کی خصوصیت تھی. اور عبید اللہ کو کوفے پر مسلط کرنے کی ایک وجہ یہ تھی کہ عبید اللہ اپنے باپ کے زمانے میں کوفے کو دیکھ چکا تھا, کوفے کی نفسیات سے واقف تھا. اسی لیے یزید کو جیسے ہی یہ پتا چلا کہ کوفے میں شورش ہو گئی ہے, کوفیوں نے مرکزی حکومت کے خلاف شورش کر دی ہے, تو سر جون نے مشورہ دیا کہ اگر اب کوفے کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ عبید اللہ بچا سکتا ہے. اگر اب کوفے کو کوئی بچا سکتا ہے, یزید یعنی یزید کی حکومت میں اگر کوئی دوبارہ کوفے کو لا سکتا ہے تو وہ عبید اللہ بچا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عبید اللہ کوفے کے نفسیات سے واقف ہے, کوفے میں رہ چکا ہے اپنے باپ کی حکومت کے زمانے میں. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ عبید اللہ کوئی لشکر لے کر نہیں آیا بصرے سے, کوفے میں بغاوت کو کچلنے کے لیے عبید اللہ کوئی لشکر لے کر نہیں آیا, تنہا کوفے میں آیا. اور پھر دیکھتے دیکھتے حضرت مسلم نے جو محنت کی تھی کوفیوں پر, عبید اللہ نے آ کر کوفیوں کی وفاداریوں کا رخ حضرت مسلم کی طرف سے موڑ دیا اپنی طرف. اور کوفی ہمیشہ دباؤ میں رہتے تھے امیر شام کی طرف سے. کوفیوں کے خط لکھنے کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ کوفی اس دباؤ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. وہ جو دباؤ ان کے اوپر امیر شام کی طرف سے ہمیشہ ہوا کرتا تھا, سخت حاکموں کو مقرر کرتا تھا, سخت سزائیں دی جاتی تھی, اور خود عبید اللہ جب آیا اس نے شورش کو کچلنے کے لیے کیا کیا, عبید اللہ نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا صرف اس کو نہیں ماروں گا بلکہ اس کے پورے خاندان کو ماروں گا. صرف وہ میرے ہاتھوں سے قتل نہیں ہوگا بلکہ جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا اس کے پورے خاندان کو تہس نہس کر دوں گا. اور پھر عبید اللہ نے عورتوں کا بھی ایک جلسہ بلایا, عورتوں کو بلا کر کہا کہ اگر تمہارے مرد, تمہارے بھائی, تمہارے شوہر اگر مسلم کا ساتھ دیں تو اس کے ساتھ تمہیں بھی سزا ملنی ہے. یہ سختی, یہ دباؤ کوفیوں پر, 20 سال سے کوفی دباؤ میں تھے, 20 سال امیر شام کی حکومت کو کوفیوں نے برداشت کیا تھا, اب دباؤ سے اکتا گئے تھے. اب جو خط انہوں نے لکھا وہ امام حسین کی محبت میں یا دین کی محبت میں انہوں نے خط نہیں لکھا, وہ چاہتے تھے کہ معاویہ امیر شام کے دباؤ سے ان کو اب نجات مل گئی ہے, دوبارہ کوئی امیر شام جیسا ان کے سروں پر مسلط نہ ہو. دوبارہ پھر کوئی امیر شام نہ آئے ان کے سروں پر مسلط ہو جائے. تو عرض کیا مختصر شیعہ جماعت جس کا وہی جذبہ تھا جو سید الشہداء کا جذبہ تھا قیام کرنے کے لیے, ان کو چھوڑ کر سارے کوفیوں کے جذبے الگ الگ تھے. کوئی قبیلہ پرستی کے چکر میں خط لکھ رہا تھا, کوئی مال غنیمت کی لالچ میں خط لکھ رہا تھا, ایک طبقہ وہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ جب سید الشہداء کوفہ آ جائیں گے اور کوفے میں سید الشہداء کی حکومت قائم ہو جائے گی تو وہ فیسیلیٹیز جو ایک کیپٹل شہر کو ملتے ہیں ہم ان فیسیلیٹیز سے استفادہ کریں گے. وہ سہولیات جو ہمیں ملنی ہیں ایک کیپٹل شہر کے عنوان سے کوفے کو, وہ سہولیات سے ہم استفادہ کریں گے. ان کی غرض یہ نہیں, کوئی الہی جذبہ کار فرمانے تھا. الہی جذبہ فقط بعض قلیل تعداد شیعوں میں الہی جذبہ کار فرما تھا, جس جذبے کے تحت سید الشہداء یزید کے خلاف اٹھے. سید الشہداء یزید کے خلاف کیوں اٹھے؟ کیا اقتدار پر جانا چاہ رہے تھے؟ اسے پہلے کئی بار عرض کیا کہ اگر ایک شخص اپنے نفس پر کام کرے, عام مومن کوئی اگر اپنے نفس پر کام کرے, اقتدار کی حوث اس کے دل سے مٹتی رہتی ہے. ایک عام مومن اگر اپنے نفس پر کام کرے, اقتدار کی حوث اس کے دل سے چلی جاتی ہے. تو ہم کیسے گمان کریں کہ امام اقتدار کی حوث میں کوفے پر کوفہ جا رہے ہیں؟ بعید ہے یہ بات. امام کو اقتدار نہیں چاہیے. اور کل کی مجلس میں عرض بھی کیا کہ امام یہ جان بھی رہے تھے کہ اقتدار تک نہیں پہنچنے والے ہیں, کیونکہ شہادت کی پیشن گوئی ہو چکی تھی. تو پھر کس لیے گئے؟ اقدار زندہ رکھنے کے لیے. اقتدار اور اقدار کی جب جنگ ہوتی ہے تو امام ہمیشہ اقدار کو زندہ کرتا ہے, اور ہمیشہ اقتدار تک پہنچنا امام ہمیشہ اقتدار تک پہنچنا نہیں چاہتا. اقتدار چاہیے, اقتدار حکومت امامت کا رکن ہے. جب تک حکومت نہ ملے اللہ کا قانون اللہ کے بندوں پر نافذ نہیں ہو سکتا. اللہ نے حکومت کو امامت کا رکن بنایا ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس حکومت کو ہر قیمت پر حاصل کیا جائے. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ جب دوسرے دور خلافت کا دور آیا, چھ رکنی کمیٹی جو بنائی گئی, چھ افراد پر مشتمل جو کمیٹی شورا جس کو کہا جاتا ہے, دوسرے خلیفہ چھ رکنی کمیٹی بنا کر چلے گئے. کہا کہ یہ چھ رکنی کمیٹی جو فیصلہ کر کے بنا لے آپس میں, اس شخص کو اقتدار سونپ دیا جائے. اس وقت امیر المومنین کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ اگر آپ رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ گزشتہ دو خلفاء شیخین کی سیرت پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو ہم اقتدار آپ کو سونپنے کے لیے تیار ہیں. اگر علی کو اقتدار کی حوث ہوتی تو اسی وقت قبول کر لیتے, اسی وقت کہتے کہ ہاں میں رسول اللہ کے ساتھ شیخین کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. اور کہنے میں کیا, کہہ دیتے بعد میں عمل نہ کرتے. اس وقت کہنے کو تو کہہ دیتے کہ ہاں میں رسول اللہ کی سیرت کے ساتھ ساتھ شیخین کی سیرت پر بھی عمل کروں گا, لیکن علی نے یہ گوارا نہیں کیا. کہا کہ اگر شیخین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے جدا ہے تو پھر میں شیخین کی سیرت پر عمل نہیں کروں گا, اور اگر شیخین کی سیرت رسول اللہ کی سیرت سے جدا نہیں ہے تو پھر الگ سے شیخین کی سیرت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ الگ سے شیخین کی سیرت پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ ٹھکرا دیا اقتدار کو, اقتدار کو ٹھکرا کے یہ بتلا دیا کہ ہر قیمت پر اقتدار تک نہیں پہنچا جاتا. ایک اقدار کو پامال کر کے اقتدار حاصل نہیں کیا جا سکتا. اقدار کو پامال کر کر اقتدار تک نہیں پہنچا جاتا. سید الشہداء کا قیام اس لیے تھا تاکہ اقدار زندہ ہو جائیں, اور اگر سید الشہداء اقدام نہ کرتے, قیام نہ کرتے تو اقدار پامال ہو جاتے. آج جو انسانی اقدار, اسلامی اقدار ہمارے درمیان موجود ہیں, یہ سارے اقدار پامال ہو جاتے. تو کوفیوں نے کوئی اقدار کے پاس و لحاظ میں خط نہیں لکھا. کوفیوں کے اپنے اپنے اغراض و مقاصد تھے. کوئی چاہ رہا تھا کہ دوبارہ کوفے کو دارالخلافہ کی حیثیت مل جائے تو وہ سہولتیں جو ایک دارالخلافہ کو ملتی ہیں ان سہولتوں سے ہم استفادہ کریں، ان فیسلٹیز سے ہم استفادہ کریں۔ ان کا یہ منشا نہیں تھا کہ اللہ کے دین کا جو سسٹم ہے ولایت اور امامت کا، وہ خطرے میں ہے، اس ولایت اور امامت کے سسٹم کو بچانے کے لیے ہمیں اقدام کرنا چاہیے۔ یہ کوفیوں کے ذہن میں نہیں تھا، سوائے چند شیعوں کے، راسخ شیعوں کے، کنفیوز شیعوں کے نہیں۔ عرض کیا کوفے میں دو شیعہ تھے، ایک راسخ شیعہ اور ایک کنفیوز شیعہ۔ راسخ شیعہ وہ تھے جو اپنے آپ کو عبید اللہ کی ناکہ بندی کے باوجود کوفے سے نکال کر کربلا میں حاضر کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور کنفیوز شیعہ وہ تھے جو کوفے میں اپنے گھروں میں چھپ گئے، نظر نہیں آئے، چار سال تک وہ نظر نہیں آئے۔ اور آج ہماری مشکل یہی ہے کہ ہم اکثر شیعہ کنفیوز ہیں، امامت کی بات کی جائے کنفیوز، توحید کی بات کی جائے کنفیوز، راسخ شیعہ آج بھی کم ہے، کنفیوز شیعوں کی بہتات ہے۔ اور یہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے لوگوں کی طرف سے۔ اس زمانے میں امیر شام کی جانب سے 9000 خطیب ممبروں پر آنے والے اور 4000 اہل قلم لکھنے والے، ان کو ماہانہ پیمنٹ کیا جاتا تھا، پیسے دیے جاتے تھے، کس بات کے لیے؟ تاکہ حکومت بنو امیہ کو مضبوط کرنے کے لیے جو اقدام کر سکتے ہو کرو۔ 9000 خطیب ممبر پر آتے تھے، حضرت علی پر سب و شتم، لعنت ملامت، عمر ابن عبدالعزیز تک یہ سلسلہ جاری رہا 200 سال تک، اور اس کو باقی رکھا اس لیے کیونکہ اس کو باقی رکھنے میں ان کی حکومت کی بقا تھی، ان کی حکومت اس میں باقی تھی، اور عبدالعزیز کو بھی، عمر ابن عبدالعزیز کو بھی آسانی سے یہ ختم نہیں کر سکے، وہ بہت سی مخالفت برداشت کرنی پڑی۔ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کا سب سے کم برا، سب سے کم برا شخص تھا عمر ابن عبدالعزیز۔ اس نے جب یہ اقدام کرنا چاہا تو اس کو بڑی مشکل ہوئی کہ امیر المومنین پر جو لانتان ممبروں سے کیا جاتا تھا اس کو بند کروانے میں، خود اس کے اپنے مخالف ہو گئے اس کے، یعنی اتنی عادت ہو گئی تھی ان کو ممبروں پر جا کر لانتان کرنے کی، جلدی اس عادت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو کوفی مزاج کو سمجھنا، کوفی کردار کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم کوفی کردار کو نہیں سمجھیں گے تو بغیر سمجھے ہوئے کوفی کردار کو اپنا لیں گے، اور کوفی کردار کو اپنا کر سمجھیں گے کہ ہم ہی دین پر قائم ہیں۔ جیسا مکے میں حج کرنے والے یہ سمجھ رہے تھے کہ سید الشہداء تو ایک غیر ضروری کام کے لیے جا رہے ہیں، ہم ضروری کام بجا لا رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم ضروری کام انجام دے رہے ہیں، سید الشہداء ایک غیر ضروری، ایک سیاسی کام کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہم ایک الہی کام حج میں کر رہے ہیں۔ جبکہ سید الشہداء کا کیا فرمانا تھا، تم حج بجا لا رہے ہو اور میں حج بچانے جا رہا ہوں، حج بجا لانا اور ہے اور حج بچانا اور ہے۔ بجا لانے کے لیے احرام کافی ہے لیکن بچانے کے لیے کفن ضروری ہے، حج بجا لانے کے لیے احرام پہن لے انسان، احرام پہن کے پتھروں کا طواف کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی متقی اور پرہیزگار اور بڑا مسلمان اور مومن نہیں ہے، جبکہ آپ دیکھیں مدینے سے، کل جیسا عرض کیا، ایک شخص بھی سید الشہداء کے اقارب کو اگر ہم شمار نہ کریں، یعنی بنو ہاشم کو شمار نہ کریں، ایک عام مدنی شخص کربلا میں شہید نہیں ہوا، نہ مدنی شہید ہوا نہ مکی شہید ہوا۔ 4 مہینے 5 دن مسلسل سید الشہداء خطبے دیتے رہے، لوگوں سے خطاب کرتے رہے، حاجیوں سے کہ آؤ میرے قیام میں شامل ہو جاؤ، لیکن ایک بھی حاضر نہیں ہوا۔ کچھ لوگ آئے حج کرنے کے بعد، سید الشہداء جب مکے سے کافی دور جا چکے تھے، کچھ لوگ آئے شامل ہوئے، لیکن جیسے ہی ان کو مسلم کی شہادت کی خبر ملی پھر وہیں سے وہ لوگ پلٹ گئے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ سید الشہداء کی بات کا اثر ان پر کیوں نہیں ہوا۔ ایک بار کسی جگہ یہ بات پڑی تو ایک صاحب مجھے فون کر کے فون پہ سخت و سست سنانے لگے کہ یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، سید الشہداء اتنا سمجھاتے رہے تو پھر یعنی اس کا مطلب سید الشہداء کی بات میں اثر نہیں ہے۔ نہیں، سید الشہداء کی بات میں اثر ہے، لیکن سید الشہداء کی بات کا اثر قبول کرنے والا دل موجود نہیں تھا۔ وہ دل جو سید الشہداء کی بات کا اثر لے سکے وہ دل موجود نہیں تھا۔ تو پھر نتیجہ کیا؟ نتیجہ سید الشہداء کامیاب، اثر نہ لینے والا ناکام۔ انبیاء جو اتنی محنت کرتے تھے، نبی جو قوموں کے پیچھے اتنی محنت کرتے تھے ان کو مسلمان بنانے، اغدار کو زندہ کرنے کے لیے، نبی کی محنت کے باوجود اگر قوم سدھرنے کے لیے تیار نہیں تو نبی کامیاب، قوم ناکام۔ نبی کامیاب، قوم ناکام۔ جو سدھرنے تیار نہیں ہے وہ ناکام ہے، کیونکہ نبی نے تو اپنی پوری کوشش کر لی۔ اور معاملہ آج بھی ایسے ہی ہے، اگر ایک عالم امت کو سدھارنے کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی بہتری کے لیے اقدام کرے اور اگر امت سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو امت ناکام، عالم کامیاب۔ امت ناکام۔ امت ناکام ہے، عالم کامیاب ہے۔ عالم نے اپنے، البتہ عالم کوشش کرے، کوشش پوری کوشش کر لے، پوری کوشش کرنے کے بعد اگر امت، مشکل یہ ہے کہ ہم پوری کوشش نہیں کرتے، ہم تھوڑا بہت ایفرٹ لگاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ سامنے والے سدھرنے تیار نہیں ہے تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، ہار مان لیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو حضرت نوح بھی ہار مان جاتے۔ 950 سال تبلیغ کا زمانہ نوح کی، جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ 950 سال دن رات نوح اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، 950 سال تبلیغ کے بعد مسلمان کتنے ہوئے؟ 80۔ لوگ مسلمان ہوئے۔ ہم 8 دن محنت نہیں کرتے اور ہماری توقع یہ رہتی کہ 8 دن میں کم از کم 64 لوگ مسلمان ہو جائیں، 64 لوگ دین کی طرف آ جائیں، اور اگر 64 میں سے ایک بھی کم ہو گیا تو پھر تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں ہو سکتا، یہ قوم سدھرنے والی نہیں۔ اکثر کے ذہن میں یہی بات ہے، تھک ہار کے جو بیٹھ جاتے ہیں، نہیں یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، اس پہ کام کرنا بیکار ہے، اپنی اوقات خراب مت کیجیے، اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں جن کے ہاتھ میں قوم کی زمام ہے، جن کے ہاتھ میں قوم کی زمام ہے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ قوم کے پیچھے اپنا وقت خراب مت کیجیے، یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، آپ نے کوشش پوری نہیں کی۔ اگر آپ پوری کوشش کر کے یہ بات کہتے تو آپ کی بات قابل قبول ہے، قوم ناکام ہوتی آپ کامیاب ہوتے، آپ نے چونکہ پوری کوشش نہیں کی تو قوم بھی ناکام، آپ بھی ناکام، قوم بھی ناکام، آپ بھی ناکام۔ تو کوفیوں کا جو مسئلہ تھا کہ کوفی کوئی الہی جذبے کے تحت، کہ سسٹم کو بدلنے کے لیے، کہ امیر شام نے ملوکیت کا جو سسٹم رائج کر دیا تھا کہ باپ بادشاہ، باپ کے بعد بیٹا بادشاہ، یہ تو رائج خلافت کے سسٹم کے خلاف ہے۔ اگر پہلے خلیفہ کا انتخاب ہم دیکھیں کہ وہ بھی ڈیموکریسی کا جو پیمانے کہتے ہیں، الیکشن کے جو پیمانے ہیں، اس الیکشن کے پیمانے پر پہلے خلیفہ کا الیکشن بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی میں سر گنتے ہیں، جمہوریت میں سر گنے جاتے ہیں، سر گنے جاتے ہیں، تولے نہیں جاتے۔ تو جب سر گنے جاتے ہیں تو وہاں پر 3-4 لوگوں نے فقط ان کی بیعت کی، ان کا دیکھا دیکھی دوسرے قبائل نے بیعت کر لی، تو وہاں پر بھی الیکشن نہیں ہوا، نہ پہلے خلیفہ کے لیے الیکشن ہوا، نہ دوسرے خلیفہ کے لیے الیکشن ہوا، اور نہ تیسرے کے لیے۔ تو خلافت خلافت کے موازین جو ہیں وہی غلط تھے، چہ بسا ان کے پھر اس میں ملوکیت کا اضافہ کر دیا جائے، ملوکیت یعنی باپ بادشاہ، جیسا سعودی کا نظام ہے آج، بادشاہ بننے کے لیے فقط اس بادشاہ کے صلب سے پیدا ہونا کافی ہے، چاہے اس کے اندر کوئی صلاحیت موجود نہ ہو، ناکارہ محض ہو، لیکن صرف ایک صلاحیت ہو اس کے اندر، وہ صلاحیت یہ کہ وہ بادشاہ کا بیٹا ہے بس. آپ دیکھا، آپ نے دیکھا ابھی جو ہو رہا ہے سعودی میں، جو اس یہ موجودہ جو شاہ ہے سعودی کا، موجودہ جو بادشاہ ہے، اس کے بعد کسی اور کو بننا تھا، لیکن اس نے کیا کیا، اس کو ڈسکوالیفائی کر کے اپنے بیٹے کا نام تجویز کر دیا. تو پورا سسٹم غلط ہے. خلافت کا سسٹم جو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی کا گزر بھی نہیں ہے اس میں، وہ خلافت کا سسٹم غلط تھا، تو پھر یہ ملوکیت کا سسٹم کہاں سے صحیح ہو جائے گا؟ تو سسٹم کو بدلنا ان کا مقصد نہیں تھا، ان کا مقصد تھا کسی طرح کچھ مفادات حاصل کر لیں، کچھ فیسیلیٹیز حاصل کر لیں. اور آج بھی یہ کہا جاتا، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایران میں جو انقلاب آیا، لوگ شاہ کی ظلم سے، شاہ کے ظلم سے لوگ بدزن ہو گئے تھے، یعنی شاہ لوگوں کے جو حقوق غصب کر لیا تھا، لوگوں کی جو دولت اپنے پاس جمع کر لیا تھا، تو لوگ بدزن ہو کے شاہ کے خلاف ہو گئے. اور امام خمینی بھی چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو شاہ کے ظلم سے نجات دلا دے، یعنی لوگوں کو جو روٹی کم مل رہی ہے، لوگوں کو جو راشن کم مل رہا ہے، شاہ چلے جائے گا، امام خمینی آ جائیں گے تو لوگوں کا راشن بڑھ جائے گا. امام خمینی راشن بڑھانے کے لیے نہیں آئے، امام خمینی سسٹم کو ایجاد کرنے کے لیے آئے. اور وہ سسٹم راشن ایجاد نہیں کرتا، وہ موجودہ راشن بھی چھین لیتا. امامت کا سسٹم، ولایت کا سسٹم، جو موجودہ بچا کچا راشن ہے وہ بھی چھین لیتا. اسی لیے اس زمانے میں جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو سب کی زبانوں پہ یہ تھا، خمینی کٹوا رہا ہے. 8 سالہ جنگ جب چل رہی تھی، سب کی زبانوں پہ، چھوٹے بڑے سب کی زبانوں پہ، جوانوں کو خمینی صاحب کٹوا دے رہے ہیں، جوانوں کو خمینی صاحب کٹوا دے رہے ہیں. اور شاید یہ بات امام خمینی کے سامنے بھی پیش کی گئی کہ یہ بہنے والے خون کا ذمہ دار کون ہے، اتنے جوانوں کو جو آپ 8 سال میں کٹوا دیے بارڈر پہ، اور اس طرف سے بھی شیعہ مر رہے ہیں گرچہ نام نہاد ہی صحیح، اور اس طرف سے بھی شیعہ مر رہے ہیں، اس بہنے والے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ امام خمینی نے اس وقت کہا تھا کہ اس خون کا ذمہ دار وہی ہے جو صفین میں بہنے والے خون کا ذمہ دار ہے.
نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ سربلندی پرچم اسلام، نعرہ سر نگو کفر نفاق، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، آل سعود، آل یہودی حکومت کے خاتمے کے لیے، حکومت امام زمان علیہ السلام کے قائم ہونے کے لیے، تہدی سے بلند سے بلند تر سلو. اللہم صلی علی
محمد. اور آج ہی اخبار میں آپ نے پڑھا ہوگا، اگر پڑھا ہے تو، کہ افغانستان میں پتا نہیں کس شہر میں ایک مسجد میں دھماکہ کر کے 60 سے 80 مومنین کو شہید کر دیا. اور آئے دن یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں شیعوں کو اس طرح سے قتل کیا جا رہا ہے؟ اور یہ کیا کوئی تازہ بات ہے؟ آپ دیکھیں طول تاریخ میں 1400 برس میں کبھی شیعوں پر ظلم تھما نہیں، شدت اور زوف میں فرق آیا ہے، کبھی شدید رہا کبھی ضعیف رہا، لیکن تھما نہیں ہے کبھی ظلم. ظلم تھما اس لیے نہیں ہے کیونکہ جب بھی شیعہ ولایت اور امامت کا پرچم بلند کریں گے ان کو مصائب کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. اور افغانستان میں یہ جو مساجد میں جو بم دھماکے کر کے مومنین کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ شام کا رد عمل ہے. شام میں جو افغانی مومنین داعش کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور یہاں اس کی ذمہ داری بھی داعش نے قبول کی، شام میں جو افغانی مومنین داعش کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کا جواب یہاں افغانستان میں دیا جا رہا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج تک لوگ شیعہ رسومات کے خلاف تھے کہ شیعہ یہ رسم کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے مخالف ہیں, شیعہ یہ رسم کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے مخالف ہیں, شیعہ یہ رسم کرتے ہیں. اگر کوئی رسومات کا مخالف ہے اور وہ واقعی رسومات شریعت سے متصادم ہیں, شریعت سے وہ رسومات ٹکراؤ میں ہیں, تو شیعہ کو ان رسومات کو چھوڑنے میں کوئی تعامل نہیں ہے. اور اگر شیعہ وہ رسومات چھوڑ دیں تو وہ دشمنی ختم بھی ہو جائے گی اگر رسومات کی وجہ سے وہ دشمنی ہے. لیکن اب جو دشمنی ہو رہی ہے وہ رسومات کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, شیعوں کے ساتھ اب جو دشمنی کی جا رہی ہے وہ طاقت کی وجہ سے, شیعوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے ان سے دشمنی کی جا رہی ہے. اب رسومات کا کوئی دشمن نہیں ہے, شیعہ طاقت کا دشمن ہے. اور اس طاقت کا خوف بھی دلایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ ہلال شیعی بنانا چاہتے ہیں, ایران, عراق, بحرین, لبنان. ہلال, ہلال کہتے ہیں پہلی کے چاند کو, پہلی کا چاند جو ہوتا اس کو ہلال کہتے ہیں, باریک نظر آتا. تو کہہ رہے ہیں کہ ہلال شیعی, یہ خوف دلایا جا رہا ہے عرب دنیا کو, یہ خوف دلایا جا رہا ہے اگر تم شیعوں کے خلاف نہیں ہوئے تو یہ ہلال شیعی بنا لیں گے, جبکہ ایسا نہیں ہے. جبکہ شیعہ کوئی ہلال شیعی نہیں بنانا چاہتے, شیعہ کیا چاہتے ہیں, شیعہ بدر کامل بنانا چاہتے ہیں. پہلی کا چاند بنانا نہیں چاہتے, شیعہ تو چودھویں کا چاند بنانا چاہتے ہیں, شیعہ تو چودھویں کا چاند بنانا چاہتے ہیں. تم پہلی کے چاند, شیعہ بدر کامل بنانا چاہتے ہیں. اور وہ بدر کامل بنے گا کب, جب شیعہ ظہور کے لیے آمادہ ہو جائے. اور شیعہ ظہور کے لیے آمادہ کب ہوگا, جب کوفی کردار کو پہچان لے گا. جب ظہور کے لیے بالکل آمادہ ہو جائے گا اور کوفی کردار کو اپنے وجود سے جھاڑ دے گا تو پھر وہ بدر کامل بننے میں دیر نہیں لگے گی. پوری دنیا میں, پورے عالم پر امامت اور ولایت کا پرچم لہرائے گا. لیکن اس کے لیے خود شیعہ کو امامت کی سدبدھ ہونی چاہیے. خود اسی لیے امام کہہ رہے ہیں, مل امام الا العامل بالکتاب. کوفی, تم لوگ جس امام کو بلا رہے ہو میں وہ امام نہیں ہوں, تم اس امام کو بلا رہے ہو جو کوفے کو آ کر دار الخلافہ بنائے اور دار الخلافہ بننے کے نتیجے میں وہ سہولتیں تم کو مل جائے, تم ایسے امام کو بلا رہے ہو. لیکن میں جب آؤں گا کوفہ تو سہولتیں, جو موجودہ سہولتیں ہیں وہ سہولتیں بھی تم سے چھن جائیں گی. آج ہم جو امام زمانہ کو بلا رہے ہیں کہ امام زمانہ آ جائیں گے تو سہولتیں بڑھ جائے گی, امام زمانہ جب آ جائیں گے تو موجودہ سہولتیں بھی ختم ہو جائیں گی. اور جو موجودہ سہولتوں کو قربان کرنے, موجودہ سہولتیں نہیں بلکہ جو اس کا پورا سرمایہ ہے, اس کا وجود, جو وجود کو قربان کرنے تیار ہے وہ اللہ جل کہے, جو وجود کو قربان کرنے تیار ہے وہ اس کی زبان سے نکلے الاجل.
لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی, لبیک یا امام, لبیک یا امام, سلامتی ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام, بلند سلوا.
مل امام الا العامل بالکتاب, امام نہیں ہوتا مگر وہ جو کتاب پر عمل کرے, عدل برپا کرے. اور عدل برپا کرنے کے لیے فقط امام کا قیام کرنا کافی نہیں ہے, امام کے ساتھ امت کا بھی قیام کرنا ضروری ہے. اور جب امت امام کو تنہا چھوڑ دے تو پھر امام کو مظلومیت کے ساتھ, ولو اصحاب با وفا مل جائیں لیکن مظلومیت کے ساتھ امام شہید ہو جاتا ہے. امام کو مظلومیت کے ساتھ, بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے اگر امت امام کا ساتھ نہ دے. عالموں کی پیروی کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ آج اگر یہ عالم کے پیرو بن جائیں, اگر آج اگر یہ صالح علماء، متدین علماء، وہ جو صفات روایت میں ذکر کیے گئے ہیں، جو اپنے نفس کے نفسانی خواہشات کے غلام نہیں ہیں، جو اللہ کے دین کے محافظ ہیں، اگر ان علماء کے پیرو بن جائیں تو پھر ایسوں کو تعمل نہیں ہوگا، ایسوں کو جھجک نہیں ہوگی امام زمانہ کے پیرو بننے. یہ آپ کو پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ آج ان کے نمائندوں کی اگر پیروی کریں گے تو کل خود امام آ جائیں گے تو امام کی پیروی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، امام کی پیروی کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. اور بجا طور پر سید الشہداء کو یہ کہنا پڑا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، اور جیسے رشتہ دار مجھے ملے ویسے رشتہ دار بھی کسی کو نہیں ملے. اکثر یہ کہا جاتا ہے فقط کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، لیکن امام نے یہ بھی کہا کہ جیسے رشتہ دار مجھے ملے ویسے رشتہ دار بھی کسی کو نہیں ملے. کیسے رشتہ دار امام کو ملے؟ کہ امام کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کر دیا گیا اور حضرت زینب کے ہاتھوں کو پسے پشت پسے گردن باندھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی پسے گردن بندے ہاتھوں سے زینب نے امام کا پیغام، شہید کا پیغام کوفے اور شام کے لوگوں تک پہنچایا. تو امام بجا طور پر یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے رشتہ دار مجھے ملے ویسے رشتہ دار کسی کو نہیں ملے. ہاں بجا طور پر آپ کا فرمانا صحیح ہے کہ جب زینب کوفے کے بازار میں آئی اور کوفے کے بازار میں وہ جو خطبہ زینب نے دیا اور وہ خطبے کی آواز ایک نابینا شخص کے کان میں پڑی تو اس شخص نے کہا کہ یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطاب کر رہا ہے؟ علی کا لہجہ ہے، آواز نسوانی ہے لیکن لہجہ علی کا ہے. پوچھا کسی سے کہ یہ کون خطاب کر رہا ہے تو کہا کہ یہ علی کے خاندان کی کوئی فرد ہے. تو کہا کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کوفے کے امیر تھے اور ان کا بیٹا بھی یہاں امیر بن کر آئے گا، تو کیا یہ علی کا بیٹا تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں، یہ علی کا بیٹا نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے جو خطاب کر رہی ہے. تو کہا کہ علی کی بیٹی کیوں اس طرح سے خطاب کر رہی ہے، کیوں یہاں پر لائی گئی ہے؟ کہا کہ علی کی بیٹی کو یہاں پر لایا گیا ہے، اے کاش میری آنکھیں ہوتی تو میں بھی دیکھتا کہ کون خطاب کر رہا تھا. تو پوچھنے دیکھنے والے نے کہا کہ اے نابینا تو خوش قسمت ہے کہ وہ منظر نہیں دیکھ رہا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں. کہا کہ کیا منظر تو دیکھ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ زینب کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، سر پر ردا موجود نہیں ہے، اور زینب کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے چہرے سارے خون آلود ہیں. تو خوش قسمت ہے نابینا کہ تو یہ منظر نہیں دیکھ رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون رزن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بار الہ اس ذکر قلیل کو قبول فرما. پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما، ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھنے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت اہل بیت میں اضافہ فرما، کوفی کردار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، کوفی کردار سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے مراجع مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی، مرجع عالی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. پروردگارہ زائرین سید الشہداء کی حفاظت فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ، اسرائیل، داعش، القاعدہ، طالبان، لشکر جھنگوی، آل سعود، ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ مومنین عراق، مومنین شام، مومنین یمن، مومنین نائجیریا، مومنین حجاز، مومنین بحرین، مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہم سب کو مل جل کر متحد رہنے کی توفیق عطا فرما. جو انتقال فرما چکے ہیں انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد کی تلاوت فرما کر ہادی علی خان مرحوم, شاہ بانو مرحومہ بنت آغا حسین علی, سید ظفار حسین مرحوم اور میر مزمل علی جعفر کی ارواح کے لیے ارسال فرمائیں.